دفاعی سسٹم کسی بھی حکومت اور ریاست کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے. تیسرا سسٹم جو اس میں ہے وہ اقتصادی نظام ہے. اگر اقتصادی نظام میں ہیر پھیر ہو جائے, وہ قابو میں نہ رہے, تو کبھی بھی معاشرے وجود میں امن و امان میں نہیں رہ سکتے, حکومتیں اہداف حاصل نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے کرپشن ہوگی, غبن ہوگا, ممالک تباہ برباد ہو جائیں گے, ظلم و ستم کی ہوا رہے گی, فرعون نما لوگ فرعونیت میں ڈٹے رہیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن یہ مالیات اگر کنٹرول میں ہو تو یہ سارے فسادات کنٹرول میں ہو جائیں گے. آج کے دور میں بھی ڈیموکریسی کے نام پہ پارٹیز اوپر آتی ہیں, منصب کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے, منصب پہ افراد بیٹھتے ہیں اور خوب ڈٹ کے کرپشن ہوتی ہے. اور اس کرپشن میں ادھر کے بینک میں اگر پیسوں کی اتنے زیادہ پیسے وہ اکٹھے ہو جائیں کہ ادھر کے بینک اب اسے سنبھال نہیں سکتے, تو باہر کے ممالک میں اس پیسے کو شفٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک انسان اس قدر ان لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے کہ اگر 100 نسلیں بھی ان کی کھاتے رہے تو پیسہ ختم نہیں ہوگا. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا پیٹ ہے کہ پوری کائنات پیسوں سے بھر جائے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا. دیکھنے میں ایک 5-6 فٹ کا انسان ہے لیکن کھاتا اس قدر زیادہ ہے کہ پوری دنیا کو اگر آپ مال و دولت سے بھر دیں تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی آیت کس قدر بڑی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے, الذی جمع مالا وعددہ, کہ انسان میں یہ خصلت پائی جاتی ہے. اس لیے ایسے انسان کو حکومت کرنے کا حق ہے جو تزکیہ نفس کر چکا ہے, نظریاتی بنیادیں اس کی کلیئر ہیں, توحید پہ ایمان رکھتا ہے, نبوت پہ ایمان رکھتا ہے اور اپنے امام معصوم کی اطاعت میں ہے. اپنے امام معصوم سے وہ ہرگز نافرمانی ان کی نہیں کرتا, معصیت خدا کو انجام نہیں دیتا, عادل فقیہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر حکومت کریں, باقی کسی کو اللہ کی طرف سے حق نہیں پہنچتا. اس عادل فقیہ کو بھی حق صرف اور صرف ایک صورت میں پہنچتا ہے, کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کی توقیع مبارک ہے. اگر امام مہدی علیہ السلام کی توقیع مبارک نہ ہوتی اور عقلی دلائل نہ ہو تو فقیہ عادل کو بھی حق نہیں پہنچتا. انسانوں پہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ کسی کو حاکم قرار نہیں دیا. یہ ایک اہم عنصر ہے کہ اس مال کی بنیاد کے اوپر معاشروں کی اساس ہے, اس مال کی بنیاد کے اوپر ریاستیں آباد ہوتی ہیں, امن و امان قائم ہوتا ہے, غریب فقراء کے طبقات کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں, پیٹ بھرا جاتا ہے ان لوگوں کا, ناداروں کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے, یتیم اور بیواؤں کے ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے. لیکن اسی مال کو ڈسٹرب کر دیں, اسی مال کے اوپر چور لٹیرے اور ڈاکو بیٹھ جائیں, کیونکہ چوروں اور لٹیروں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم تو وہی ہے کہ شلوار قمیض پہن کے منہ پہ نقاب رکھ کے ڈاکہ ڈالا اور دہشت زدگی پھیلاتے ہوئے چلے گئے, اور ایک ڈاکہ ڈالا جاتا ہے جو کہ بہت ہوشیار ڈاکو ہیں, وہ ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے بڑے منصب پہ بیٹھتے ہیں اور ایک سگنیچر کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں کی گیم کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اور وہ روپے جو ہے وہ بینک میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ایک گیم پوری کی پوری چلتی ہے. اس لیے قرآن کریم اس ایک بدترین صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے. آپ اگر ہم اپنے بھی وجود کا جائزہ لیں, مثلا امیر ہو یا غریب ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, جب بھی جو بھی انسان ہوگا اسے جب پے ملتی ہے آپ دیکھیں گے کئی دفعہ اسے گنتا ہے, وہ ایک دفعہ گنے گا, پھر گھر جا کے گنے گا, پھر مطمئن ہونے کے لیے اور کوئی طریقہ اختیار کرے گا. اور اگر بینک میں رکھے ہوئے ہیں آپ ایک دفعہ غور کریں کتنی دفعہ وہ بینک سے پوچھے گا کہ کتنے میرے اکاؤنٹ میں بیلنس بچا ہے, خود جا کے چیک کرے گا. اب تو بینک لوگوں کی نفسیات سے واقف ہے, اس لیے وہ سلپ بھی ایسی دیتا ہے جس میں پورا بیلنس اس کو دکھائی دے دے. انسان کی صفت ہے یہ کہ اس کے اندر یہ مرض موجود ہے کہ جمع مالا وعددا, کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے, گنتے گنتے بس خوش رہتا ہے, جب خرچ ہو تو دل پہ تکلیف ہوتی ہے, پتھر پڑتے ہیں, زحمت اور مشقت ہوتی ہے. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ایسے انسان نہ ہونے کے برابر ہوں گے کہ جیب سے پیسہ نکلے مشقت نہ ہو. یہی ایک ریاضت ہے, یہی ایک تربیت ہے, اسی کے ذریعے سے انسان سیکھتا ہے, اپنی جیب سے پیسے نکالے تاکہ اس کے نفس کے اوپر زحمت ہو, بوجھ پڑے اسے مشقت اور تکلیف کا احساس ہو. پھر اسی طرح سے وہ کرتا رہے, اس پریکٹس کو جاری رکھے, پیسے نکال کے دیتا رہے غریبوں کو, ناداروں کو, اللہ کی راہ میں صدقات کی صورت میں. ایک وقت آئے گا کہ اس کا نفس جو ہے وہ اس کا عادی ہو جائے گا, اور اس ایکسرسائز کی وجہ سے اب اس کے مسل جو روح کے ہیں وہ پختہ ہو گئے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مثلاً ایک انسان ہے وہ ایکسرسائز نہیں کرتا, اس کو ایک دفعہ ایکسرسائز پہ لے جائیں وہ اگلے دن ہل ہی نہیں سکے گا, اس کے مسل ٹانگوں کے بھی پل ہوں گے, اچھا بازوؤں کے مسل جو ہیں وہ بھی کھینچے ہوئے ہوں گے, پورا بدن عجیب سے تناؤ کا شکار ہوگا. یہ ہوتا ہے. لیکن اس انسان کو اگر پڑے رہنے دیا جائے کہ ایک دفعہ زحمت اٹھائی اور دوبارہ زحمت اب موقع نہ دے, تو یہ دوبارہ اپنی واپس صفت پہ آ جائے گا, پھر دوبارہ سے وہ ایکسرسائز کرے گا تو پھر اسے یہی مشکل کاٹنے پڑے گی. لیکن ایک ایسا انسان جو اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے دوبارہ اگلے دن بھی ایکسرسائز کرے, پھر تیسرے دن بھی کرے, چوتھے پانچویں چھٹے دن, ایک وقت آئے گا چند دنوں کے بعد, 10 یا 15 دنوں کے بعد, کہ اس کو ایکسرسائز میں لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اب اس کے پٹھے مضبوط ہو گئے ہیں, اب اس کا وہ تناؤ اور کھچاؤ ختم ہو گیا ہے, اب وہ میڈیکلی طور پہ فٹ ہو گیا ہے کہ وہ ایکسرسائز کر سکے. یہ عالم روح کا بھی ہوتا ہے. جو بھی نیکی کا کام ہے اس میں زحمت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. یہ امام علی علیہ السلام کے جملات ہیں نہج البلاغہ میں. امام فرماتے ہیں کہ خود اگر تم نے جنت اور دوزخ کے کاموں کا معیار جاننا ہے, معیار یہ نہیں ہے کہ بڑے اچھے انداز میں دل جمی کے ساتھ نمازیں پڑھ دی ہم نے, کوئی مشکلی پیش نہ آئی, روزہ بھی ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا. ہماری نظروں میں سب سے اچھا روزہ وہ ہے جس کا پتہ ہی نہ لگے, اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں کہ جس میں انسان کو پتہ لگ ہی نہ سکے, یا تو وہ سویا رہے یا کوئی ایسی محافلوں میں یا مشغلوں میں گم رہے کہ روزے کا احساس نہ ہو, اور پھر روزہ افطار کر کے انسان کہتے ہیں کہ بہت اچھا روزہ گزرا. کیوں اچھا روزہ گزرا؟ کوئی زحمت اور مشقت اٹھانی نہیں پڑی, خدا نے روزہ رکھا اس وجہ سے تھا کہ زحمت اور مشقت اٹھانے پڑے. لیکن انسان نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالا, مثلا ویسے وہ ایک پراٹھا کھاتا تھا, افطاری میں چار پراٹھے کھائے, اب چار پراٹھے کھاتے کھاتے اگر ایک انسان گھوڑے کی طرح بھی دوڑتا رہے تو وہ مغرب تک تو اسے بھوک نہیں لگنی, لیکن ہمارے یہاں رائج ایسا ہے. پھر جب مغرب کے بعد وہ کھائے گا تو اس قدر انسان کھائے گا کہ اب سحری تک اسے پانی کے علاوہ کچھ بھی کھانے کی ضرورت نہ پڑے. معدہ لبیک الگ کہہ رہا ہوگا, بدن اس کا عجیب سی کیفیت میں ہوگا, لیکن انسان ایسا روزہ رکھنا چاہتا ہے کہ بھوک پیاس محسوس نہ ہو. خدا نے ایسا سسٹم نہیں رکھا. دیکھیں خداوند عالم نے انسان کے مزاج ہی دین کا ایسا رکھ دیا, کیونکہ دین تربیت کرتا ہے نا انسان کی, وہ روح کی تکمیل کا باعث ہے, معاشرے میں اس کو کامیاب انسان بناتا ہے. خدا نے ایک قانون معاشرے میں رکھ دیا ہے کہ جس چیز کو حرارت ملے, وہ زحمت اور مشقت سے گزرے, اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے. مثلا جو سب سے قیمتی چیزیں ہیں کائنات کی, ایک دفعہ آپ اس کی نوعیت پہ غور و فکر کریں تو یہ کہانی سمجھ آ جاتی ہے. کائنات کی ایک ایک ذرہ, ایک ایک چیز جو ہے وہ ہمیں بہت بڑے راز سے آگاہ کر رہی ہے, لیکن ہم نے کان بند کیے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونا جو زمین سے نکالا جاتا ہے وہ کالا سیاہ ہوتا ہے. بعض سونوں کی اقسام ہوتی ہیں کہ اس کالی سیاہی کے باوجود اس میں تھوڑا سا گولڈن رنگ ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے. یہ جو گولڈن کلر ہے جس میں سیاہی کو چیرتا ہوا تھوڑا سا اپنا عکس دکھا رہا ہے, اس کو اچھا سونا شمار کیا جاتا ہے. لیکن بالعموم ایسے سونے ہوتے ہیں جو زمین میں معدنیات کی صورت میں موجود ہیں کہ وہ مکمل سیاہ ہوتے ہیں, پھر ان کو بہت حرارت سے گزارا جاتا ہے, وہ حرارت ان میں چمک پیدا کر دیتی ہے, اور اس کی جب مارکیٹ میں قیمت رکھی ہے تو بہت بلند پایا قیمت رکھتی ہے. ہیرا بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے, ہیرے کو زمین سے نکال کے جیب میں رکھ دے کوئی 5 روپے میں بھی نہیں خریدے گا, لیکن اس پروسیس سے گزر جائے, اس حرارت سے گزر جائے تو اس کی قیمت بہت بلند نکلتی ہے. اسی طریقے سے پیٹرول ہے, اگر وہ ایک کمرے میں رکھا ہو زمین سے نکال کے, اس کمرے میں کوئی داخل نہ ہو بدبو کی وجہ سے, بے قیمت ایک مایا ہے, بے قیمت ایک ایسی چیز ہے جس پہ انسان بہا دے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جب وہ ریفائنری سے گزر کے باہر آتا ہے تو پھر اس کے سٹیپ بنتے ہیں. جہازوں کے لیے الگ ہے پیٹرول, گاڑیوں کے لیے الگ ہے ڈیزل, الگ ہے مٹی کا تیل, الگ ہے ایل پی جی, الگ ہے. دیکھیں کتنی اقسام اس نکلے. اور جتنی حرارت ملتی جاتی ہے اور فاضل مواد سامنے آتا جاتا ہے اس میں سے ہر چیز کے ایک الگ الگ نام. مثلا ایل پی جی ایک پھل اس کی فضلاتی چیز ہے جو استعمال میں آ جاتی ہے, مٹی کا تیل اس سے بھی فاضل چیز ہے, پھر جو بچ جاتا ہے وہ گاڑیوں کا پیٹرول ہے, پھر ڈیزل آ جاتا ہے, پھر اس سے بھی اوپر کنڈیشن آ جاتی ہے جو جہازوں وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے. لیکن یہ ان پروسیس سے نہ گزرے, حرارت سے نہ گزرے تو اس کی وقت نہیں ہوتی, وہ قیمتی چیز بن کے سامنے نہیں آتا. اسی طریقے سے انسان بھی ہے, اللہ نے جن چیزوں میں بہت گہرے گوہر پوشیدہ کیے ہیں, بہت زیادہ صلاحیتوں اور استعداد سے جن چیزوں کو نوازا ہے, ان کی خاصیت یہ لگتی ہے کہ وہ بہت زیادہ حرارت سے گزریں گی تو اپنی قیمت پیدا کریں گی. انسان کے لیے بھی ایسا ہی ہے, انسان بہت زیادہ زحمتوں اور مشقتوں سے نکلے گا تو اس کی قیمت پیدا ہوگی, ورنہ اس کی قیمت لگنے والی نہیں. انسان کی قیمت تب, یعنی یہ صلاحیتیں تب اجاگر ہو کے سامنے آ جائیں گی جب انسان حرارت سے گزرے گا, زحمت اور مشقت سے گزرے گا. اور یہ دنیا میں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, جتنے بھی کامیابیاں دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے غریب لوگوں کے گھروں سے آپ کو دکھائی دیں گے. وہ سارے کے سارے غریب لوگوں کے ہمیں گھروں سے دکھائی دیتی ہے. کیوں؟ تو ایک منٹ ہولڈ رکھیے گا. یہ جو خداوند عالم نے نظام بنایا ہے اس نظام کا تقاضا ایسا ہے کہ انسان کو مشقت سے گزارا جائے, زحمتوں سے گزارا جائے تاکہ اس کے اندر صلاحیتیں جنم لے لیں. یہ صلاحیتیں صرف اس صورت میں جنم لیتی ہیں جب انسان ان مشقتوں زحمتوں اور تکلیف سے گزرتا ہے. اور خدا کو انسان کا مزاج بھی معلوم ہے, اس وجہ سے خداوند عالم نے انسان پہ واجب رکھ دیا دین کے کام, دین انسان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے. دین اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, کہ دین میں کسی قسم کی جبر اور مجبوری نہیں پائی جاتی. لیکن دین جو ہے وہ باغیانہ چیز سے جدا ہو چکا ہے. جب انسان دین کو قبول کر لیتا ہے تو یہ دین انسان کو مشکل میں ڈالتا ہے. جو دین انسان کو مشکل میں نہ ڈالے, امام علی علیہ السلام جو نجی البلاغہ میں یہ قول بیان فرماتے ہیں, اس کے نتیجے میں وہ دینی کام ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین انسان کی تربیت کے لیے آیا ہے, دین انسان کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے گھریلو مسائل, اس کے جاب کے مسائل, اس کے انفرادی مسائل, نفسیاتی مسائل اور اس کے اجتماعی اور معاشرتی مسائل, سب مسائل کو حل کرنے کے لیے دین آیا ہے. آج ہمیں ایسا دین بیان کیا گیا ہے کہ جو دین انسان دین انسان کو زحمتوں اور مشقتوں سے بچاتا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو دین بیان کیا ہے وہ ذمہ دارانہ دین ہے, وہ تو مشقتوں اور مشکلوں میں انسان کو مبتلا کرتا ہے. اور یہ دین کا مزاج ہونا بھی چاہیے. جیسا ابھی میں نے آپ کو مثال سے بتایا, اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں قانون ہے کہ جس چیز میں بہت بڑا گوہر پوشیدہ ہے, جس چیز میں بہت بڑی صلاحیت پوشیدہ ہے, جس کی قیمت مستقبل میں لگ سکتی ہے, اللہ نے اس کے لیے ایک حرارت کو قرار دیا جس سے وہ گزرے گا تو تب اس کی قیمت لگے گی. جیسے سونا ہے, پیٹرول ہے, ہیرا ہے, دیگر چیزیں. یہ انسان بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ بہت بڑا ہنر اس میں پوشیدہ ہے, بہت بڑا فن اور بہت بڑا گوہر اس کے اندر پنہاں ہے. یہ گوہر اور یہ فن اس وقت سامنے آئے گا جب یہ ایک بھٹی سے گزرے گا, ایک حرارت سے گزرے گا, اس زحمت اور مشقت کے مرحلے سے نہیں گزرے گا. اس کی صلاحیتیں کبھی بھی نکھر کے سامنے نہیں آئیں گی. مثلا اگر کسی کو شجاعانہ طور پہ شجاعت دکھانے کا موقع نہیں ملا تو کبھی اس کی شجاعت کا نہیں پتہ لگ سکتا. اگر کسی کو کبھی سخاوت دکھانے کا موقع نہیں ملا تو کبھی اس کو ٹیسٹ نہیں ہو سکتا کہ یہ سخی ہے یہ سخی نہیں ہے. اگر کسی کو صبر کرنے کا کبھی موقع ملا ہی نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتا وہ صابر ہے یا نہیں صابر. اگر صابر بننا چاہتا ہے انسان, شجاع بننا چاہتا ہے انسان, محسن بننا چاہتا ہے, اسار اور فتح کار بننا چاہتا ہے, ہر وہ نیک عمل, ہر وہ نیک اور اچھی صفت جو انسان اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اسی صورت میں اختیار کر پائے گا جب اس مرحلے سے گزرے گا. اگر اس مرحلے سے نہیں گزرا تو انسان میں یہ صفت اجاگر نہیں ہو سکتی. اس لیے خدا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دین کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں نجب الاغا میں, ہر وہ کام جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو اس میں زحمت پائی جاتی ہے, اس میں مشقت پائی جاتی ہے, اس میں تکلیف پائی جاتی ہے, اور ہر وہ کام جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے اس میں ایک نوع لذت پائی جاتی ہے. وہ لذت اگرچہ بہت محدود پیمانے کی ہوتی ہے, بہت قلیل وقت کی ہوتی ہے, لیکن لذت اس میں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ ہم اپنی زندگیوں میں خود بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ اس مرحلے سے ہر کوئی گزرا ہے, چاہے وہ امام خمینی ہو, آیت اللہ بہجت ہو, عام عالم ہو یا غیر عالم ہو, عوام الناس ہو یا خاص افراد ہو, سب ان مراحل سے گزرتے ہیں. اس لیے قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ قد افلح من زکاہا, کہ جس نے تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے اگر ہم کسی کامیاب شخصیت کو دیکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ ان مراحل سے گزر چکا ہے. مثلا ہم لوگ عموماً دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اتوار ہمارے لیے مثلا ایک ویکینڈ ہے, ہم اس میں ایک لمبی نیند سوئے ہیں, 11-12 بجے اٹھے ہیں, 12:15 پہ ظہر کی اذان ہوتی ہے, آپ دیکھیں گے کہ اندر سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے اس ظہر کی نماز, آپ تو چاکو چوبند اٹھے ہیں. وہ انسان جو کہ گراؤنڈ کے شاید 20 چکر لگا لے فٹ گراؤنڈ کے, بڑے بڑے ویٹ کو وہ ایکسرسائز کے نام پہ اٹھا لے, نماز کے لیے 4 رکعت نماز کے لیے رکوع سجود کرنا اس کو مشکل کام لگتا ہے. کتنے ایسے ڈیڑھ ڈول والے بڑے بڑے بدن اور بڑے بڑے جسم ہیں کہ جن سے بڑے بڑے ویٹ اٹھائے جاتے ہیں, وزن اٹھائے جاتے ہیں, بوریوں کی بوریاں اٹھا لیتے ہیں, بڑے سے بڑے مشقت والے کام, بدنی مشقت والے کام کر لیتے ہیں, لیکن جب رکوع اور سجود کی باری آتی ہے تو یہ والا بار وہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے کیوں یہ اٹھا نہیں سکتے؟ خدا نے اس کام میں تکلیف پیدا کی. آپ دین کا مزاج دیکھیں, نماز جب پڑھتے ہیں, وضو گرمی ہو یا سردی ہو, ہمیں اندر سے ایک مقابلہ کرنا پڑے. مثلا ہم عام منہ ہاتھ دھوتے ہیں, منہ ہاتھ دھوتے ہوئے ہم نے صرف بازوؤں پہ پانی ڈالنا اور مسح کرنا, وضو ہو جائے گا. لیکن آپ اپنی روٹین دیکھیں, ہم لوگ وضو نہیں کریں گے. وضو جب کریں گے تو اس طرح لگے گا کہ شاید بہت زیادہ وقت ہمارا خرچ ہو رہا ہے, ایک بیکار شاید ہم کام کر رہے ہیں. نفس اندر سے کراہت کا اظہار کرے گا, مشقت کا اظہار کرے گا. یہ اصل میں امام علی رضی اللہ عنہ تعارف کرا رہے ہیں, دین کا کام ہے تو اس میں زحمت پائی جائے گی. اگر جہنم کی طرف لے جانے والا سفر ہے یا مادی دنیا سے مربوط ہے تو اس میں ایک نوع لذت پائی جاتی ہے. روزے کا عالم دیکھیں, نماز کی حالت دیکھیں, حج کو دیکھیں, امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو دیکھیں, سب عبادات اسی طریقے سے. اور دین کو اللہ نے کیوں اس طرح سے رکھا ہے؟ تاکہ انسان کی تربیت ہو. اگر خداوند عالم نے دین کو بھی اسی طریقے سے رکھ دیا ہوتا جیسے آج کے دور میں ہمارے ہاں رجحانات پائے جاتے ہیں, جیسے جنسی رجحانات ہیں, کھانے کی بھوک ہے ہمیں, پیاس ہمیں محسوس ہوتی ہے, درد ہمیں محسوس ہوتا ہے, اسی طریقے سے اگر ہمارے میلانات اور رجحانات اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف رکھ دیے ہوتے اور ہم لذتوں کے ساتھ دین کو انجام دے رہے ہوتے تو ہرگز ہماری تربیت نہ ہوتی, ہمارے اندر صلاحیتیں اجاگر نہ ہوتی. اسے خداوند عالم کس طریقے سے تعارف کراتا ہے؟ خدا فرماتا ہے, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام ایک علامت اور ایک نشانی ہمارے ذہنوں میں آ گئی, ہر وہ کام جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے گا, ہمیں کمال کی طرف لے کے جائے گا, جو ہدف زندگانی سے ہمیں قریب کر دے گا, اس میں ایک نوع زحمت پائی جاتی ہے. یہی حالت ادھر ہی ہے, جمع مالا وعدہ, کہ جب انسان مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو شمار کرتا ہے تو بڑا اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے, سرور اور فرح انسان کو محسوس ہوتی ہے, چہرہ اس کا کھل کھلا اٹھتا ہے, موڈ اس کا اچھا ہوگا, اس طرح سے اسے محسوس ہوگا شاید مجھے کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا, میں ہر مشکل سے اس پیسے کے ذریعے سے بچ جاؤں گا, ہر مشکل سے بچ جاؤں گا. لیکن قرآن کی بات اس سے جدا ہے. اسے صدقہ جب انسان دے گا، ایک تو ریاضت کرے گا انسان، پریکٹس کرے گا، جس طرح جم میں جا کے پریکٹس کرتا ہے، جم والے کو پیسے دیتا ہے پر منتھ، اسی طریقے سے وہ ناداروں میں، غریب اور فقیروں میں پیسے دے گا، تو تب اس کے اندر یہ ایکٹیو ہوگی چیز، ورنہ اس کے اندر، انسان کے اندر یہ چیز ایکٹیو ہونے والی نہیں ہے. اچھا، لیکن انسان کا مزاج کیا ہے؟ انسان کے مزاج چاہیے کہ جب انسان راغب ہوتا ہے مال کی طرف، جمع کرتا ہے، شمار کرتا ہے، تو خود بخود یہ چیز انسان کے نفس میں جنم لیتی ہے کہ وہ انسان ایک ایسی، یہ جو مال ہے یہ انسان کو بچا دے گا، انسان کے لیے جو بھی مشکل آئے گی اس مال کے ذریعے سے حل ہو جائے گی. اس لیے خداوند عالم اس آیت کے بعد فوراً ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کا مزاج کیسے ہے، یحسب ان ماله اخلدہ، کہ پھر وہ یہ گمان کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، ہر مشکل سے نجات دے گا، حتیٰ کہ ممکن ہے موت بھی ٹال دے، وہ یہ گمان کرنے لگ جاتا ہے. اب آپ آیات کو دیکھیں، وائل لکل حمزۃ لمزۃ، یہ حمزہ اور لمزہ اس نے کیوں کیا؟ الذی جمع مالا وعددہ، اس وجہ سے کہ اس نے مال کو جمع کیا اور پھر اس کو ہمیشہ شمار کرتا رہا. اچھا، یہ کام انسان کیوں کر رہا ہے؟ یحسب ان ماله اخلدہ، کیونکہ وہ یہ خیال کرتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مال ہی اسے ہر مشکل سے بچائے گا، شاید یہ مال اسے غربت سے بچائے گا، یہ مال اس کی بیماری میں صحت کی علامت بن جائے گا، یہ مال ہے کہ جو اس کو بیماری سے نجات دلائے گا، یہ مال ہے جو اس کو عزت و توقیر عطا کرے گا، یہ مال ہے جو اس کو عزت اور وقار عطا کرے گا. انسان ہر چیز مال کو قرار دینے لگ جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ محفوظ کی ہیں. انسان عزت اور توقیر کے لیے، اپنے احترام کے لیے، اپنی نیک نامی کے لیے، اپنے نام کو شہرت دینے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، لیکن خدا کیا فرماتا ہے؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ عزت اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ انسان کی چاہت پہ منحصر نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہت کے ساتھ خاص ہے. خدا نے جس کو عزت دینی ہے وہ اللہ تعالیٰ عزت دے رہے گا، خدا نے جس کو ذلت دینی ہے اس کو ذلت دے رہے گا. وہ موسیٰ علیہ السلام کہ جس کو پانی میں بہا دیا گیا، اس کو اللہ نے اس قدر عزت دی کہ قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے نام سے واقف ہیں، اور وہ فرعون جو بہت بڑی سرزمین کے اوپر حکومت کر رہا تھا، مالوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اپنے خدائی کے دعوے اس نے کیے ہوئے تھے، اس کو ایسا ذلیل و خوار کیا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے مقام عبرت وہ بن گیا. خدا جس کو جاتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو جاتا ہے ذلت دیتا ہے. یزید اور بنو امیہ اور اس وقت کے جو عوام الناس تھے عالم اسلام میں، ان کے نزدیک سب سے حقیر اور پست ترین لوگ یہی کربلا والے تھے، کہ جہاں جہاں سے کربلا والوں کے نیزوں کے اوپر سر گزرتے، یہ لوگ قربتاً اللہ ثواب سمجھ کے پتھر مارتے تھے ان چہروں کے اوپر، لیکن خدا نے کیسی ان کو عزت عطا کی کہ آج جگہ جگہ پہ نام حسین و اصحاب حسین ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ پست ترین حرکات کی ثواب اور دین سمجھ کے، آج قیامت تک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے وہ مقام عبرت اور مقام پستی بن گئے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء، ممکن ہے ایک زمانے میں وہ پست شمار ہوتا ہو، ذلیل و خوار شمار ہوتا ہو، جیسا کہ 5 یا 10 سال امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 5 یا 10 سال کوئی بہت بڑا نام امام حسین علیہ السلام کا نہ ہو، کم از کم 2-3 سال تو وہ باغی ہی معروف تھے. نعوذ باللہ اموی پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ وہاں پہ ذلیل و خوار اور باغی معروف تھے، لیکن تو عز من تشاء، خدا جس کو عزت دینا چاہتا ہے ایسی عزت دی کہ آج فخر محسوس کرتا ہے، سکھ بھی امام حسین کا نام لیتے ہوئے، ہندو بھی امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، اور مسلمان بھی نام لیتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے. یہ عزت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اللہ نے قرار دی. اسی طریقے سے انسان یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ جو اس نے مال جمع کیا ہوا ہے، یہ مال انسان کو بیماری سے نجات دے گا، فقر و فاقے سے نجات دے گا، غربت میں جانے سے بچائے گا. خدا فرماتا ہے غربت میں جانے سے یہ تمہیں نجات نہیں دے سکتا. کیوں؟ قاعدہ ہے قرآن کریم کا، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ لوگوں تم جان لو کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کی چاہت سے مخصوص ہے, نہ کہ انسان کے مال و دولت سے مخصوص ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ مالوں کے مال انہوں نے جمع کیے اور اس طریقے سے بحران کا شکار ہوئے کہ اب کچھ بھی نہیں. سب بڑی عبرت کا مقام ہمارے سامنے, سب سے بڑا عبرت کا مقام یہ مظفر آباد ہے کہ زلزلے میں جتنے بینک تھے وہ نیست و نابود ہو گئے اور جتنے پیسے پڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب ضائع گئے. وہاں پہ اگر کوئی زندہ ایسا سیٹھ اور مالدار بندہ زندہ بچ گیا جو کہ مظفر آباد میں فرعونوں جیسی زندگی بسر کرتا تھا, ایک آن میں اس طریقے سے غریب ہو گیا کہ اس کے پاس آنے جانے کے لیے کرائے کے بھی پیسے نہیں تھے. انسان کے ہاتھ میں تنگی اور کسائش نہیں ہے. جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا, انسان کے اندر سے عناصر ایسے ہی جنم لیں گے کہ شاید یہ مال ہے کہ جو مجھ کو اس مہینے کا پورا خرچ دے دے گا. شاید اب مال میرے پاس آ گیا پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, مال میرے پاس آ گیا اچھی جگہ علاج کراؤں گا اور بیماری ختم ہو جائے گی. کتنی ایسی بیماریاں کہ پوری دنیا آپ پھر ڈالیں وہ بیماری اپنی جگہ پہ اسی طرح باقی رہتی ہے. نہ مال کام آیا, نہ امیدیں کام آئیں, نہ تعلقات کام آئے, نہ رشتے داریاں کام آئیں, نہ دیگر تقاضے کام آئے, پھر کیا چیز کام آئی؟ اب وہ بے اختیار ہو کے اپنے پروردگار سے رابطہ جوڑتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس اور غربت اور امارت کو بھی انسان کی چاہت کے دائرے میں رکھا ہی نہیں, خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا. وعلم ان اللہ یرزق من یشاء, خدا یرزق لمن یشاء, خدا جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. لیکن انسان یہی گمان کرتا ہے کہ یہ مجھے ہمیشہ آباد رکھے گا, ہمیشہ بچا کے رکھے گا, غربت اور ناداری سے بچائے گا, ذلت اور پستی سے بچائے گا, عزت اور توقیر عطا کرے گا. لیکن یہی مال جب انسان یہ گمان کرتا ہے تو خدا کیا فرماتا ہے؟ کلا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کہ انسان تو جتنا بھی گمان کرتا رہے, جتنے بڑے تصورات اور خیالات کی دنیا کو آباد کرتا رہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور جب تو یہ سوچے گا اور اس بیماری کو اپنے اندر سے گم نہیں کرے گا, ختم نہیں کرے گا, تو نتیجہ کیا ہے؟ لَا يُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَ, ایسے انسان کو ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ جو انسان کی ہڈیوں کو چورا چورا کر دے, پاش پاش کر کے رکھ دیں گی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, تم یہ ادراک نہیں کر سکتے کہ حطمہ کیا ہے. حطمہ نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. امام علی علیہ السلام نے جناب عقیل کو یہی کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آگ بھڑکائی ہے نعمت کے لیے, اس سے تو تم اچھل کے پیچھے بھاگتے, اور جو خدا نے بھڑکائی ہی اس وجہ سے ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو, سرکشوں کو عذاب میں مبتلا کرے, تو اس میں مجھے دھکیل دیتے ہو. یہ تمہاری کیسی بھائی سے محبت ہے؟ یہ کیسی فداکاری ہے تمہاری بھائی کے لیے؟ نار اللہ الموقدہ, حطمہ کا تعارف اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کراتی ہے کہ اتنا جان لو یہ اللہ نے بھڑکائی ہے, انسان نے نہیں بھڑکائی بھی. اور جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ اللتی تطلع علی الافئدہ, وہ ایسی ہوتی ہے کہ دلوں کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے, دلوں کو بھی جلا کے رکھ دیتی ہے. جو انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ جسم کو جلاتی ہے, لیکن اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ایسی ہوتی ہے جو جسم کو بھی جلاتی ہے اور روح کو بھی جلا کے رکھ دیتی ہے. انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ اس دنیا میں جو ہے وہ صرف جسم کو جلائے گی, روح کو نہیں جلاتی, لیکن ایک وہ آگ ہے جو روح کو بھی تباہ برباد کر دیتی ہے, روح کو بھی جلا کے خاکستر کر دیتی ہے. اللہ کی آگ, خدا کیا تعارف کرا رہا ہے. دیکھیں بیماری کیسی تھی, ہمازا لمازا, پھر جمع مالا وعددا, مال کو جمع کرتا اور شمار کرتا رہتا ہے. یحسب ان ماله اخلدہ, یہ ایک اور اسے مرض لگ گیا اس کے بعد, کہ پھر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ غربت سے بھی یہی نجات دے گی, بیماری سے بھی یہی نجات دے گی, موت کو قریب نہیں آنے دے گی, عزت اور وقار بھی یہ انجام دے گی, مجھ کو عزت اور وقار بھی مہیا کرے گی. خدا کہتا ہے ایسے لوگوں کا دیکھو کلا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سارے کے سارے گمانات ہیں. خدا پھر نتیجے میں ایسے انسان کو کہاں پہ بھیجتا ہے؟ حطمہ میں بھیجتا ہے, اور حطمہ کا پھر تعارف کراتا ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ, کہ انسان تو پہلی دفعہ سن رہا ہے کہ حطمہ کیا ہے, کہ میں تجھ کو تعارف کراتا ہوں. خدا خود تعارف کراتا ہے حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ, اللہ کی وہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے التي تتبع على الافضاء، کہ جب انسان اس کی لپیٹ میں آ جائے تو صرف ظاہری جسم نہیں بلکہ پورا کا پورا نفس اور روح اور باطن اس کا جل کے راکھ ہو جاتا ہے. انہا علیہ مقصد، جب یہ آگ جل جائے تو انسان کے اوپر پوری کی پوری انسان پہ تاری ہوتی ہے، کوئی حصہ اس کا بچ نہیں سکتا. جیسے آپ نے بعض ایسے نمونے دیکھے ہوں گے کہ وہ پورے آگ سے ہی وجود میں آئے ہیں، اس طریقے سے آگ اسے لپیٹ میں لے لے گی کہ انسان اس میں دکھائی نہیں دیتا. انہا علیہ مقصد، اس طریقے سے آگ انہیں گھیر لے گی. فی عمد ممددا، لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں اس کے وجود میں گڑھ کے رہ جائے گی. آپ کا دیکھیں کیسے تعارف ہے، بالکل اسی طریقے سے کہ آگ کے نیزے انسان کے نفس کے اندر کس طرح سے گاڑ دیے جائیں، اتنے کثیر نیزے انسان کے نفس میں گاڑے جائیں کہ انسان ہی اس میں غائب ہو کے رہ جائے اور صرف آگ ہی آگ دکھائی دے. وہ ستونوں کی مانند کہ انسان کا وجود اس آگ کے اوپر ہوگا، آگ نے اسے اٹھایا ہوگا اور اسے جلا رہی ہوگی. یہ ایک انجام ہے کہ خدا عالم ان بیماریوں کس نتیجے میں کیا دے گا. اسی لیے امام معصوم علیہ السلام سے مروی روایت ہے ثواب الاعمال میں، جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے اور ziyarat.com میں موجود ہے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کو یہ پنجگانہ نمازوں میں اس سورت کو پڑھنا چاہیے. یہ جو سورہ حمزہ ہے یہ پنجگانہ نمازوں میں انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے. اگر انسان اس کو پنجگانہ نمازوں میں پڑھتا رہے گا تو ان معانی کی طرف انسان متوجہ رہے گا، بچنے کی انسان کوشش کرے گا. اس لیے روایات میں مشہور ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس سورت کو پنجگانہ نمازوں میں پڑھے. خدا وند عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اہداف زندگانی کو پورا کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، پرانی تعلیمات کو درج کرنے، اس تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی خدا بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو نقائص ہمارے نفسوں میں موجود ہیں وہ جو وقت کے ساتھ ساتھ پنپ چکے ہیں، خدا عالم ہمیں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس خطما اور جس آگ کا تعارف اللہ تعالیٰ کی ذات نے بذات خود قرآن کریم میں کرایا، خدا ہمیں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق محمد و آل محمد محفوظ فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال جیسے برادر سوال ہے کہ کیا غیر مسلم کی پیچھے برائی کرنے غیبت شمار ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں فتاوی مختلف ہیں. البتہ اگر ہم قرآن کا جائزہ لیں تو اس میں ہمیں درس تو یہی ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. غیبت انسان بہت دفعہ مشہوری طور پہ کر جاتا ہے، اس سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان ذاتیات کے اوپر گفتگو نہ کرے، کسی کی ذاتی زندگی پہ گفتگو نہ کرے. جہاں تک دیگر مسائل ہیں تو وہ غیبت البتہ 13 جگہوں پہ غیبت نہیں کہلاتی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا جائز ہوتا ہے. وہ 13 مقامات ہیں، ان میں سے چند کا تعارف میں کرا دیتا ہوں. مثلا اگر کسی کے دینی نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو اس عالم سے متوجہ کرایا جائے کہ جو کسی دین کو برباد کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے دوست کی یا بھائی کی اصلاح کر سکتا ہے، مثلا اگر ایک شخص ہے وہ برائی میں مبتلا ہے، اس کا دوست جا کے اس کے والد کو بتاتا ہے کہ آپ کا بیٹا یہ کام کرتا ہے، اور اس وجہ سے بتایا تاکہ وہ اس کی اصلاح کرے بر وقت، اس کو پکڑنے اور اسے برائی سے بچائے، تو یہ غیبت شمار ہوگی، اس شکایت کو پہنچانا ضروری ہے. ہاں البتہ باپ کو تنگ کرنے کے لیے یا بیٹے کو الجھانے کے لیے اور ان کو بے عزت کرنا مقصود ہو تو یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. اتنا تقریباً 11 یا 13 مقامات ہیں جہاں پہ غیبت نہیں شمار کی جاتی. البتہ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں منقول ہے کہ غیر مسلم کی غیبت نہیں ہوتی، اس کے اگر فتوائے کی جانتی ہے، لیکن احمد کا فتوا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ قرآن تعلیمات یہی ہے. کسی برادر کا کوئی سوال؟ خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے؟ مختصراً بیان فرما دیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو امامت کو خلافت سے نظریاتی طور پہ جدا کرتی ہیں. لیکن ایک کنسپٹ ہے قرآن کریم میں خلافت کا کنسپٹ ہے اور ایک امامت کا کنسپٹ ہے. اگر ہم قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں بات کریں تو میں آپ کو دو تین جملوں میں بیان کر دیتا ہوں. قرآن کریم میں خلیفہ بننا ہدف انسانی قرار دیا گیا کہ ہر انسان نے اللہ کا خلیفہ بننا ہے. متعدد آیات مبارکہ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ انسان کو خلیفہ بننا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کا خلیفہ بننا ہے, اور اللہ کے خلیفہ بننے سے مراد یہ ہے کہ جو صفات خداوند عالم کی ہیں ان صفات کو ہم بھی بنا لیں, یعنی ان صفات میں اللہ کا خلیفہ بنے. ذات میں تو ہم خلیفہ نہیں بن سکتے, اللہ کی صفات میں ہم بنے. مثلا اگر اللہ رحیم ہے ہم بھی رحیم بن جائیں, ہم ہیں نہیں لیکن رحیم بننے کی کوشش کریں. خدا کریم ہے ہم بھی کریم بنیں, خدا مہربان ہے ہم بھی مہربان بنیں. تو یہ ہے خلیفہ بننے کے. جہاں تک امامت کا مطلب ہے تو امامت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جن قوانین کو اس دنیا میں نافذ کیے ہیں بشریت کے لیے, معاشروں کے لیے, انسان کو آباد کرنے کے لیے اور اس کے ماتحت رہ کے چلانے کے لیے, دوسرے لفظوں میں آئین اللہ تعالیٰ نے دیے. جو آئین ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بناتے ہیں وہ آئین اللہ تعالیٰ ہمیں دے چکا ہے پارلیمنٹ میں, اب ہمیں اصول اور ضوابط بنانے ہیں. آئین نہیں بنانا, آئین خدا نے بھیجے انبیاء اور رسول کے ذریعے. جب مکمل دستور اور آئین آ گیا جسے ہم اپنی زبان میں شریعت کہتے ہیں, اب اس کے نفاذ کی باری آئے گی. اس کی حفاظت اور نفاذ کے لیے امامت کی ضرورت ہے. امامت یعنی معاشروں کا اور سوسائٹی کا وہ حاکم جو اللہ تعالیٰ کے دستور اور آئین کو نافذ کرتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کرتا ہے, اس کو امام کہتے ہیں. ایک تو یہ ایک پرانے تناظر میں تھا, یہ انشاءاللہ ٹاپک کبھی ڈسکس کریں گے تو اس کو ہم تفصیل سے لینے کی کوشش کریں گے. ایک علم کلام اور عقائد میں بھی خلیفہ اور امام ہے. خلیفہ اور امام جو ہماری عقائد کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ مانا ہے نہیں. اہل سنت میں جس کو خلافت کہتے ہیں وہ اصل میں امامت کی ہے. ہاں جی ہاں, عقائد کی دنیا میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, وہ خلیفہ اور امام ایک ہی ہے. لیکن اگر ہم پرانی تعلیمات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں دیکھیں تو اس میں ہمیں فرق دکھائی دے گا. یہ شعبوں کے حوالے سے یہ اصطلاحات جدا بھی ہوتی ہیں. قرآن کریم میں یہ اصطلاحات جدا ہیں, جیسے خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, یعنی آدم علیہ السلام کی نسل سے جو بھی بنی آدم آئے گی اس کو خلیفہ بناؤں گا میں, اگر وہ ہدایت کے راستوں پہ چلے گی صراط مستقیم پہ. اور امامت کے بارے میں کیا آیا؟ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد خدا نے فرمایا وجعلناہم ائمۃ, کہ ہم نے انہیں آئمہ بنائے, یہدون الہ امرنا, یہ ہمارے امر کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں, یعنی فریضہ امامت انجام دیتے ہیں. یہ دونوں کی دونوں چیزیں موجود ہونا آج بھی ضروری ہے. انشاءاللہ آپ کا اس ملاقات ہوگی. خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کی پاکستان میں دفع فرمائے. تمام اہلیہ جلن با خدا نے پڑھے جو اس شریف کے آوان اور سار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی ظہور کو جلد سے جلد قریب و نزدیک فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.